إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته.
اپنی پوری زندگی میں آ کر ثابت کر کے دکھایا, اور یہ
حقیقی اسلام کا یہ چہرہ دشمنوں کو دیکھا نہیں ہے. اس حقیقی اسلام کو کمرنگ کرنے کے لیے انہوں نے باطل چہرہ بنایا ہے. خود اسی نائجیریا میں جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, بوکو حرام کے نام سے, جن کے مظالم آپ سنتے رہے ہوں گے, یہ جعلی چہرہ. میں نے کہا کہ الگ الگ ملکوں میں الگ الگ سرزمین پر الگ الگ چہرے بنائے جا رہے ہیں, لیکن ٹارگیٹ سب کا ایک ہی اسلام ہے, اور وہ واقعی اسلام ہے. سب کے ذریعے سے حقیقی اسلام کو کمزور کرنا ہے. زیادہ بوکو حرام جیسے لوگ بنائے گئے جو ادھر چند سالوں میں انہوں نے ہزاروں انسانوں کو قتل کیا, ہزاروں انسانوں کو مارا, عورتوں کو, بچوں کو, لڑکیوں کو زندانوں میں رکھا, گرفتار کیا, یہ سب کچھ ہوتا رہا, لیکن نائجیریا ملک کی فوج نے کبھی کوئی بڑا قدم اس کے مقابلے میں نہیں اٹھایا. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, چونکہ یہ جعلی اسلام سب کو پسند ہے, یہ غیر حقیقی اسلام, یہ سب اس کو ترویج کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہاں وہ لوگ کی جو آ کر صحیح اور واقعی اسلام کو پیش کر رہے تھے, انہیں بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا, وہ بھی فوج کی طرف سے. کل جو حادثہ کل رات میں پیش آیا تھا, معلوم ہوا, آج کل ہی سے معلوم ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اس بزرگوار کی زوجہ محترمہ اور ایک بیٹا جو بچا ہوا تھا وہ بھی شہید ہو گئے. تین بیٹے کو یہ دردناک ہے واقعہ محفوظ ہو. مجاہدین کے لیے یہ چیزیں اتنا مسئلہ نہیں رکھتی, وہ صابر ہے, وہ اپنی راہ پر باقی ہیں, لیکن ہمارے لیے واقعہ دردناک ہے کہ صحیح اسلام پیش کرنے کے نتیجے میں اتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. تین بیٹے کو پچھلے سال شہید کیا تھا, ایک ساتھ ایک دن میں ایک وقت میں تین جوان بیٹوں کو شہید کیا تھا, ایک بیٹا جو بچا ہوا تھا اسے بھی کل رات میں شہید کر دیا, علی نام کا بیٹا تھا, چوتھا بیٹا, اور زوجہ کو بھی شہید کر دیا. اور جہاں تک ابھی تک خبریں جو آ رہی ہیں اس کے مطابق شیخ ابراہیم زگزاکی کو زندان میں رکھا ہوا ہے, پکڑ لیا ہے, گرفتار کر لیا ہے. اپنے طور پر یہ ناقص فکر میں یہ ملعون یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کے کسی وارث کو نہیں رہنے دیں گے, کسی بیٹے کو نہیں رہنے دیں گے. ساتھ ہی ساتھ ان کے جو نائب تھے ان کو بھی شہید کر دیا, ان کے جو اسپیکر تھے انہیں بھی شہید کر دیا, جو بڑی شخصیتیں تھیں ان سب کو شہید کر دیا. 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں ظاہری طور پر, جو ملا معلوم ہوا ابھی تک, ورنہ شاید تعداد اور بھی زیادہ ہو, اور خاص لوگوں کو شہید کیا ہے. اور یہ سب کچھ کر کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے نائب کو قتل کر دیں گے, ان کے اسپیکر کو قتل کر دیں گے, ان کے وارثوں کو قتل کر دیں گے, ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے, اور قتل کرنے کے بعد تاکہ کوئی ایسا نہ رہے کہ جو اس موومنٹ کو اور اس تحریک کو اور اسلام کی حقیقی تصویر کو پیش کر سکے. چونکہ ابھی نائجیریا تک بات نہیں رہ گئی تھی, بات نائجیریا سے آگے بڑھ کر پورا افریقہ متاثر ہو رہا تھا, افریقہ کے دوسرے ملکوں میں اور بھی قدم اٹھائے گئے, لیکن اس تحریک اور اس موومنٹ سے پورا افریقہ بھی متاثر ہو رہا تھا. چند ملکوں میں ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ جو تاثیر ہے, الحمدللہ ابھی ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں نائجیریا میں تو آپ کو بتائیے, کینیا میں, تنزانیہ میں, مڈغاسکر میں, اور بھی اس کے اطراف کے ملکوں میں, جن ملکوں میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ اس قدر تیزی سے واقعی اسلام, محمدی اسلام, حسینی اسلام, قرآنی اسلام کی جو روح لوگوں تک پہنچ رہی ہے, اور اس میں خود بہت بڑا رول شیخ زگزاکی انجام دے رہے ہیں, خدا ان کی حفاظت فرمائے. یہ ملعون یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وارثوں کو قتل کرنے کے بعد یہ سلسلہ ہم ختم کر دیں گے, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ تاریخ میں رہا کہ وارثوں کو قتل کر کے لوگوں نے سلسلہ ختم کرنا چاہا. لیکن عزیزوں, یہ حقیقتیں وراثت کی بنیاد پر نہیں ہے, یہ آئیڈیولوجی ہے جس کا وارث اللہ پیدا کر دیتا ہے, پیدا کر دے گا اللہ. سید عباس موسوی کو شہید کرنے کے بعد اسرائیل نے سمجھا تھا کہ اب کون ہے جو حزب اللہ کو بچائے گا. جا کے آپ دیکھیں, نیٹ پر جا کر دیکھیں, سید عباس موسوی جو حسن نصر اللہ کے پہلے حزب اللہ کے لیڈر تھے, इज़राइल ने टारगेट करके तमाम वसाइल का इस्तेमाल करते हुए सैटेलाइट के जरिए से उनका ताकुब किया, उनकी गाड़ी का ताकुब किया, और गाड़ी जब बीच रास्ते में पहुंची दोनों तरफ से हेलीकॉप्टर लाकर मिसाइल से पूरी गाड़ी को खत्म कर दिया और हिजबुल्लाह के इस अजीम रहबर को, पाकीजा रहबर को कत्ल करने के बाद इसराइल ये समझता था कि हिजबुल्लाह को कौन वारिस मिलेगा, कौन आकर चलाएगा। लेकिन अल्लाह ने अब्बास मूसी से भी बड़ा रहबर हिजबुल्लाह को अता किया, हसन नसरुल्लाह के शक्ल में अता किया। 2006 की जंग के बाद दुश्मन तलाश में था और 2008 या 2009 में इमाद मुगनिया जो 2006 की हिजबुल्लाह की फतह का थिंक टैंक थे और जो जंग की पॉलिसी और टैक्टिक तैयार करने में सबसे बड़ा रोल अदा कर रहे थे, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा रखा गया था, इमाद मुगनिया को शहीद करने के बाद, इमाद मुगनिया को शहीद करने के बाद इसराइल ये समझ रहा था कि कौन है जो इमाद मुगनिया जैसा पैदा होगा। लेकिन उसके फौरन बाद हसन नसरुल्लाह ने तकरीर में कहा कि तुमने एक इमाद मुगनिया को शहीद किया है, इमाद मुगनिया का खून 100 इमाद मुगनिया पैदा करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पैदा किया, मौजूद है। इन मलूनों ने टारगेट करके शेख इब्राहिम ज़ाकी के चारों बेटों को शहीद कर दिया, तीन पहले शहीद किया था, एक को कल शहीद कर दिया, बीवी को भी शहीद कर दिया, उनके नायब को भी शहीद कर दिया, उनके वारिसों को भी शहीद कर दिया, स्पीकर को शहीद कर दिया। ये समझते हैं कि इन शहादतों के जरिए से और इस वहशी काम के जरिए से हम इस तहरीक को रोक देंगे, लेकिन यकीन जाने अजीजों ये खून इस तहरीक को कहीं ज्यादा बुलंद कर देंगे और कहीं ज्यादा इसके अंदर रूह पैदा कर देंगे। वो तहरीक जब एक मुल्क में महदूद थी, अभी ये ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया में फैल के रह जाएगी। नहीं जानते थे आप लोगों में, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते थे और दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन आज के बाद और कल रात के बाद अभी पूरी दुनिया जान रही है कि शेख इब्राहिम ज़ाकी ने कौन सी इलाही और मोहम्मदी और कुरानी और हुसैनी तहरीक चलाई। ये रोका नहीं जा रहा, और ये नादानी दुश्मन हर जमाने में करता रहा, ये कोई आज की नई बात नहीं है। इमाम ज़ैनुद्दीन सलाम का बहुत ही खूबसूरत जुमला है, जितना भी आकर साजिश रचते हैं उन सारी साजिशों का नतीजा इस्लाम की कामयाबी ही है, जो हम चंद सालों से देख रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं, कोई आज की बात ये नहीं है। बैठकर साल हा साल तय करते हैं, कोशिश करते हैं, अमल करते हैं, और अमल में अपने आप को जिस वक्त समझ रहे होते हम कामयाब हो गए, उसी दिन से उनकी नाकामी का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इंशाअल्लाह आज ही के दिन से और कल ही के दिन से इस बातिल हुकूमत की नाकामी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि नाइजीरिया में 70% से ज्यादा मुसलमान है लेकिन हुकूमत बातिल की है, हुकूमत दूसरों की है, हुकूमत जो है इसराइल से राबता रखती हुई है, और बहुत दिन से ये चल रही थी लेकिन आज के बाद चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन शहीदों का खून उसे बाकी नहीं रहने देगा अजीजों। लेकिन हाँ, अफसोस इस बात का, जिस बात पर अफसोस है वो ये है कि जिस फौज को जाकर बोको हराम जैसे मलूनों को कत्ल करना चाहिए था, वो बोको हराम को नहीं कत्ल कर रही है और आकर ऐसे सही इस्लाम के चेहरा पेश करने वालों को कत्ल कर रही है। ये मंजर दर्दनाक है और इस पर पूरी बशरियत इस पर अफसोस करे, और जहां भी अफसोस किया जाए कि हर जगह यही हो रहा है। इसराइल को कहा जा रहा है कि अपने मुल्क का दिफा करने वाला है, और हिजबुल्लाह जो वाकई अपनी जमीन और अपने जवानों और अपनी गैरत और अपने नामूस का दिफा कर रहे हैं, उनको टेररिस्ट का नाम दिया जा रहा है। यही है, यह दुनिया का बिगड़ा हुआ खेल है, लेकिन इससे परेशान भी होने की जरूरत नहीं है अजीजों, वाकई परेशान होने की जरूरत नहीं है। फकत एक कानून है जिस पर बाकी रहना है कि तुम अल्लाह की राह में आगे बढ़ते रहो, अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। دشمنوں کے اسی عمل کے ذریعے سے اللہ مدد کرے گا. اگرچہ یہ دردناک ہے, عاشور کا دن بہت دردناک تھا لیکن عاشور کا اثر آج تک باقی ہے. تو دردناک منظر ہمیں گھبراتے نہیں, ہمیں پریشان نہیں کرتے. یزید, عمر سعد, ابن زیاد اگر عاشور کی مصیبتیں بنا سکتے ہیں لیکن عاشور کی فکر کو نہیں روک سکتے, عاشور کے تفکر پر پابندی نہیں لگا سکتے. لہذا اس دردناک واقعے پر ہم تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمان کی خدمت میں. اور اس کے بعد رہبر انقلاب کی خدمت میں, تمام مومنین کی خدمت میں, کہ واقعی یہ بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا ہے اور انشاءاللہ دشمن کی سازشیں اور بھی زیادہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ بھائی عزیزو, اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے آ کر نائجیریا میں آ کر بوکو حرام جیسے باطل جعلی اسلامی گروہ پیدا کیے, لیکن ان کے پیدا کرنے کے بعد بھی کامیابی نہیں مل پائی تو اب آ کر ڈائریکٹ جو ہے ٹارگیٹ کرنا شروع کیا, اور یہی پوری دنیا میں ہو رہا ہے. یہ طالبان سے جو سلسلہ شروع ہوا اور جو ابھی تک جاری ہے, یہ در حقیقت اسلام کی وہی جعلی شکل ہے جو بنی امیہ سے شروع ہوئی تھی اور آج تک جاری ہے, بنائے جا رہے ہیں, باقاعدہ بنائے جا رہے ہیں. کبھی آل سعود کی حکومت کے طور پر آل سعود کو لایا گیا, آمادہ کیا گیا, بنایا گیا. چند ڈاکو تھے, یہ سمندری ڈاکو تھے, ان کو حکومت دی گئی اور ان کو اگر ایک نیا مذہب بنا کر دیا گیا تاکہ یہ مذہب لے کر چلے تاکہ اس جعلی اسلام کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکا دے. یہ 200 سالوں میں یہ سارا کام ہوا ہے. شام بہت پہلے شروع ہوا تھا لیکن دھیرے دھیرے بڑھتے 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 فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اس میں اور شدت آ گئی, چونکہ فرسٹ ورلڈ وار میں اسلامی دنیا کی سب سے بڑی حکومت جو ترکی میں تھی, عثمانی حکومت, سلطنت عثمانیہ, جس کو آپ عثمانی امپرر کے نام سے جا کر سرچ کر سکتے ہیں, جو عالم اسلام کی سب سے بڑی حکومت تھی, ایک ہندوستان اور ایران, دو ملک کو چھوڑ کر, چونکہ اس زمانے میں ہندوستان میں بھی اسلام مسلمانوں کی حکومت تھی اور ایران میں مسلمانوں کی حکومت, دو ملک کو چھوڑ کر باقی تمام عرب کنٹریز اور تمام افریقہ کے ممالک سب عثمانی امپرر کے اور عثمانی سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں آتے تھے. سلطنت عثمانیہ نے فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کا ساتھ دیا, یہ اس کی غلطی تھی, جس کے نتیجے میں یورپ کی طاقتوں نے, خاص کر برطانیہ کے لیے گوارا نہیں تھا انگلینڈ کے لیے کہ ایک ایسی اسلامی حکومت ہو جتنی بڑی حکومت ہو جو کبھی ہمارے لیے مشکل بن سکے, اس اسلامی حکومت کو توڑنے کے لیے آ کر چھوٹے چھوٹے گروہوں کو آ کر پروپگیٹ کرنا شروع کیا, الگ الگ حکومتیں بنانا شروع کی. انہیں حکومتوں میں سعودی عرب کی حکومت آئی وہی جعلی اسلام پیش کرنے کے لیے. تفکر وہابیت کے علاقے ڈالا گیا, وہابیت ایک ایسا تفکر کی حتیٰ کوئی بھی وہابی بھی اپنے آپ کو وہابی کہنے کو تیار نہیں. اگر یہ حقیقی اسلام کا چہرہ ہے تو کیوں نہیں کہنے کو تیار ہے اپنے آپ, یعنی خود اپنے بارے میں کچھ مشکل ہے تبھی تو نہیں کہہ رہے ہیں. وہ ہزار نام دیں گے, ہے سب وہابیت, لیکن اپنے آپ کو وہابی کوئی نہیں کہہ رہا. اور باقاعدہ معاہدہ ہوا, سب کچھ کیا گیا تاکہ ایک اسلامی مرکزی حکومت کو نقصان پہنچایا جائے اور اس حکومت کے ذریعے سے جو دوسری حکومت ایران میں جو حکومت تھی اس کو بھی نقصان پہنچایا جائے. مراکز کو آج مکہ مدینے میں جا کر کوئی بھی ایسا, یہ اگر انسان میں دین بھی نہ ہو تو کم سے کم دینی شرافت بھی اگر موجود نہ ہو تو کم سے کم اپنے ملک کے لیے انسان اتنا کرتا ہے کہ جو ہماری یادگار زمینیں ہوتی ہیں اس کی حفاظت کی جاتی ہے. لیکن آج مکہ اور مدینہ جا کر کوئی بھی ایسی سرزمین اور کوئی بھی ایسی جگہ آپ ڈھونڈ نہیں پائیں گے کہ جہاں پہ کہا جائے کہ یہ کوئی اسلامی یادگار یہاں پر واقعی, کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا. جتنی بھی کسی بھی اسلامی شخصیت سے منسوب کوئی بھی سرزمین تھی ان کے سارے نشانات کو سب مٹا دیا گیا, ختم کر دیا گیا. رسول اللہ کے روزے کو مجبوراً انہوں نے روک رکھا ہے, جنت البقیع کے انہدام کے بعد رسول اللہ کے روزے کو توڑنے کا پورا پوری پلاننگ ہو چکی تھی، پورا توڑنے کا ارادہ ہو چکا تھا، لیکن عالم اسلام کی طرف سے اتنی مخالفت کی گئی کہ یہ جرات نہیں کر سکے عزیز، اتنی مخالفت کی گئی، رسول اللہ کے روزہ بھی ختم کر دیا ہوتا. اگر آپ جا کر دیکھیں کہیں پر کوئی بھی نشانی اور کوئی بھی علامت باقی نہیں رہی، نہ مدینے میں، نہ رسول اللہ سے منسوب کوئی جگہ، کوئی گھر، کوئی مکان. رسول اللہ نے کہاں کہاں کیا کیا نہیں کیا، کتنے امور انجام دیے، کتنی نشانیاں موجود تھیں. نہ رسول اللہ سے کے علاوہ رسول اللہ کی زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، رسول اللہ کے خاندان، اصحاب، اہل بیت علیہ السلام سے منسوب کوئی بھی جگہ وہاں پر محفوظ نہیں رکھی، کیونکہ یہ یادگاریں حقیقی اسلام کی یاد دلائیں گے اور حقیقی اسلام انہیں قبول نہیں. جو یادگاریں ہوتی ہیں یاد دلانے کے لیے، یادگاروں کو محفوظ رکھا جاتا ہے ان یادگار شخصیتوں کو یاد رکھنے کے لیے، یہ انہیں گوارا نہیں ہے. اور اتفاق سے یہ کام اسی زمانے سے شروع ہوا. آیت اللہ بروجردی حفظ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے مرجع ہمارے گزرے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پہلے، انہوں نے ایک بات کہی تھی جو شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے خود ان کے زبان سے سنی، لیکن اس وقت ان کی ہمت نہیں پڑی ان کی بزرگی کے احترام میں سوال کرنے کے بعد میں افسوس کر رہا تھا، اگر مجھے فرصت ہوتی تو میں ان سے پوچھتا، شاید موقع بھی نہیں تھا. کیا تو اللہ بروجردی نے کہا کہ ایک ہی زمانے میں وہابیت اور اخباریت، یہ دونوں تفکر ایک زمانے میں پیدا ہوا. اہل سنت میں وہابیت کے تفکر، شیعوں میں اخباریت کے تفکر، اور دونوں ایک چیز میں کامن بھی ہیں. وہابیت کے ہاں بھی عقل کو کنڈم کیا جاتا ہے، اخباریت میں بھی عقل کو کنڈم کیا جاتا ہے. یہ غور کرنے کی چیز ہے. اخباریت کا نام تو سنا ہے نا، آپ میں تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ، ہو تو سنے، مشکل نہیں. ہم کسی کو، بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو اس لیے قبول کر لیتے کہ اس کے بارے میں نہیں جانتے. دراصل یہ بات جو کی جاتی جاننے کے لیے ہے، یا آئندہ اگر یہ چیز لا کر پیش کیا تو پہلے سے معلوم ہے انسان کے بارے میں. یہ آیت اللہ بروجردی کا جملہ ہے کہ جو آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں شہید مطہری کتاب میں، کہ اخباریت اور وہابیت دونوں میں جو اصلی تفکر کام کر رہا ہے، یہ جملہ ان کے آگے، ان دونوں میں مغربی جو تفکر ہے میٹیریلزم کا، اور مغرب میں جو انقلاب آیا تھا جو میں نے کل آپ کے سامنے تھوڑا سا اشارہ کیا، اس انقلاب کے نتیجے میں سب کچھ سے انکار کر دیا گیا، صرف وہ چیزیں قابل قبول رہ گئی کہ جس کو ہم اپنے سینس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہوں، سینس یعنی حواس کے ذریعے سے دیکھ سکیں، تجربہ کر سکیں، اپنی لیبوریٹری میں آ کر چیک کر سکیں، صرف وہ چیزیں ہم قبول کریں گے کہ جو ہمارے تجربے میں آ سکے، جو ہمارے سینس میں آ سکے. سینس سمجھ رہے ہیں سب نا، بچے سمجھ رہے ہیں، جو ہمارے حواس میں آ سکے، جس کو ہم چھو سکیں، سمجھ سکیں، دیکھ سکیں، پہچان سکیں. اور ہر وہ چیز کہ جس کے پیچھے عقلی دلیلیں موجود تھیں، اور عقلی دلیلیں جو لیبوریٹری میں آ کر نہیں اس کو چیک کیا جا سکتا تھا، لیبوریٹری کی چیز جو نہیں رہ گئی تھی اس سے انکار کر دیا. یورپ کے انقلاب کی بنیاد یہی تھی کہ ہمارے لیے اہم وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ہم تجربہ کر سکتے ہیں، جس کو ہم اپنے سنس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، جس کو سنس کے ذریعے سے سمجھ نہیں سکتے وہ چیزیں کیا ہیں، کیا ان چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم. پھر جو عقلی دلیلیں موجود ہیں، مثلا دین کے بارے میں عقلی دلیلیں ہیں، توحید کے بارے میں عقلی دلیلیں ہیں، اللہ کے بارے میں عقلی دلیلیں ہیں، وحی کے بارے میں، نبوت کے بارے میں عقلی دلیلیں ہیں، کیا اس کے بارے میں، کہ یہ ساری چیزیں جو کہ ہمارے لیبوریٹری میں آ کر تجربہ نہیں ہو سکتی، لہذا اس کو ہم قبول نہیں کرتے. عقلانیت کا انکار، یہ بات تھوڑا سخت ہے لیکن میں جلدی گزر رہا ہوں، عقلانیت کا انکار اور عقل کا سارا استعمال صرف اپنی مادی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، یہ ہم نہیں کہیں بالکل عقل کو انکار کر دیا، نہ اتفاق سے زیادہ عقل سے کام لیا، ابھی بہت زیادہ عقل سے کام کر رہے ہیں، لیکن سارا عقل سے کام کرنا اپنی مادی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، یا اپنی مادی خواہشات کی راہ میں جو لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، بہت استعمال کی. عقل استعمال کی ایٹم بم بنانے کے لیے، عقل استعمال کی میزائل بنانے کے لیے، عقل استعمال کی جنگی جہاز بنانے کے لیے، عقل استعمال کی اسلحے بنانے کے لیے، عقل استعمال کی لوگوں کو لوٹنے کے لیے، عقل استعمال کی دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے، عقل استعمال کی لوگوں کو کس طرح فقیر بھی رکھا جائے لیکن اس پہ راضی رہیں، یہ سب عقل استعمال کی، لیکن عقل کا استعمال صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اس عقل کا استعمال نہیں کیا دین کو سمجھنے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے، اس کے لیے نہیں کیا. کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ یہ ساری چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے. کہ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس لیے اس کو ہم تجربہ نہیں کر سکتے. ہم اللہ کا کیسے تجربہ کر، کیسے اپنے ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں، کیسے اپنی لیبوریٹری میں آ کر ہم چیک کر سکتے ہیں؟ لہذا ہمیں صرف وہ چاہیے کہ جو ہمارے لیب میں آ کے جس کو تجربہ کر سکے. یہ مغربی تفکر تھا جس میں عقلانیت اور عقلی دلیلوں کا انکار کیا گیا، عقلی دلیلوں کا مقابلہ کیا گیا، چونکہ عقلی دلیلیں آ کر دین کو ثابت کر رہی تھی. یہی تفکر جب اسلام میں داخل ہوا تو اہل سنت میں وہابیت کے نام پر آیا، شیعت میں اخباریت کے نام پر آیا. تو جو ہمیں یہ وہی بات ہے جو میری بات اپنی نہیں ہے، یہ عبداللہ برجردی نے تقریباً 60-65 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ چونکہ اس زمانے میں بہت شدت تھی وہابیت کی، حملے کر رہے تھے. آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ 2-3 بار کربلا پر اور نجف پر حملہ کیا گیا ہے جب یہ وہابیت اپنے ابتدائی منزلوں میں تھی. کئی فاصلے کے بعد نجف و کربلا کی زمین پر اسی مقصد کے لیے کہ اسے توڑ دینا، اسے ختم کرنا. اور اس زمانے میں جو مراجع، بزرگ مراجع تھے، مثلا شیخ کاشف الغطا تاریخ شیعت کے چند بڑے علماء میں سے ایک ہیں. یوں تو امام زمان کی غیبت سے لے کر کے ابھی تک شاید تقریباً 70-80 بہت بڑے بڑے نام آ جائیں گے علماء کے، لیکن ان چند بڑے ناموں میں چند ایسے ہیں جس میں سید کاشف الغطا رحمت اللہ علیہ بہت ہی بڑے فقی تھے. لیکن جب نجف پر حملہ کیا گیا کربلا پر، تو یہ فقی اور مرجع خود اسلحہ لے کر میدان جنگ میں گئے، خود گئے. یہ نہیں کہا کہ میرے شاگردوں جاؤ اور میری قوم جاؤ اور میری امت جاؤ، ہم بیٹھ کے یہاں پہ درس دے رہے ہیں. نہ، خود اسلحہ لے کر میدان جنگ میں گئے، مجاہد ہیں. چونکہ جو راہ امیر المومنین پر چلنے والے ہیں وہ علم کے ساتھ جہاد بھی کرنا جانتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ دین پسند نہیں ہے، ان کے اوپر فقیہ میدان جنگ میں کیوں جا رہا ہے؟ رہبر انقلاب حضرت اللہ خامنہ حفظہ اللہ ایک زمانے میں میدان جنگ میں جاتے تھے، کہتے تھے یہ فقیہ، یہ عالم، یہ حوزے کے پڑھے ہوئے لوگ میدان جنگ میں کیوں جا رہے ہیں؟ الزام لگاتے تھے، اس قدر الزام لگایا کہ حتیٰ فقیہ ماننے سے انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ امیر المومنین کی سیرت سے آشنا نہیں ہیں کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں جہاد بھی ہوتا ہے. یہ لازم ہے، کیونکہ ان کو وہ ابو موسیٰ اشعری جیسے عالم پسند ہے. ابو موسیٰ اشعری کا کردار شاید آپ کے سامنے پیش نہ کیا گیا ہو. ابو موسیٰ اشعری جیسے عالم پسند ہیں جو بڑے مقدس ہوں اور صرف تقدس کی باتیں کر رہے ہوں، جو صرف مسجد میں نظر آئے، مسجد کے علاوہ کہیں نظر آئیں گے تو یہ کیسے عالم ہیں؟ لہذا امام علی علیہ السلام نے بھیجا جنگ جمل کے وقت، امام حسن علیہ السلام کو بھیجا اور عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جا کر کوفہ، چونکہ کوفہ مرکزی فوجی چھاؤنی تھی، اور بھیجا کہ جا کر وہاں سے لشکر لے کے آؤ، چونکہ مدینے میں تو جنگجو لوگ نہیں تھے، جنگجو لوگ کوفے میں رہتے تھے. امام نے بھیجا کہ جاؤ وہاں سے ہمارے لیے لشکر لے کے آؤ جنگ جمل میں جانے کے لیے. تو ابو موسیٰ اشعری جیسا یہی تفکر رکھنے والا ابو موسیٰ اشعری مسجد کوفہ میں آیا اور آ کر اس نے اعلان کیا کہ نہیں، ہمیں کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر خون بہ رہا ہے، جان جا رہی ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، لہذا اس وقت سب سے بہتر کام یہ ہے کہ تم جا کر اپنے گھروں میں سو جاؤ، جو نہیں سو سکتے وہ گھر میں جگتے رہو، جو گھر میں نہیں جگ سکتے تو گھر میں بیٹھے رہو، لیٹے رہو، لیٹ نہیں سکتے تو بیٹھے رہو، بیٹھ نہیں سکتے تو کھڑے رہو، لیکن رہو اپنے گھر میں. وقت کے امیر المومنین نے، اگر امیر المومنین نہیں مانتے، اگر امام نہیں مانتے، تو کم سے کم وقت کا خلیفہ تو مانتے ہو؟ اتنا جس کی تم نے سب نے بیعت کی ہے. وقت کے خلیفہ نے آ کر اپنا جانشین بھیجا ہے کہ میری مدد کے لیے فوج بھیجو, اور ابو موسیٰ اشعری جو وہاں کا گورنر تھا وہ جا کر مسجد میں کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جنگ ہو رہی ہے اس میں کسی کا شریک ہونا جائز نہیں, اپنے گھروں میں بیٹھے رہو. تو بعض وقت ہمارے لوگوں کے درمیان میں بھی لوگوں کو ابو موسیٰ اشعری جیسا دین چاہیے ہے, جہاں پہ جو بہت مقدس انسان تھا, واقعی بہت ہی عبادت گزار, بہت ہی پرہیزگار اور بہت ہی محترم لوگوں کی نگاہ میں, لیکن ایک ایسا محترم کہ جب وقت کو ضرورت پڑے تو امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ دے, اور نہیں آ رہے تھے لوگ. یہاں تک کہ امام حسن اسلام کو بہت ہی زوردار خطبہ دینا پڑا, وہ خطبہ موجود ہے تاریخ میں, کہ آخر میں جب امام حسن اسلام نے بہت ہی خطبہ دیا, زبردست خطبہ, تاریخی خطبہ دیا, تو امام حسن کے خطبے کے جو امام حسن کے خطبے کے اثر نے اس کی تاثیر کو توڑا, اور پھر کوفے سے 12,000 لوگ نکلے, وہ بھی صرف 12,000 لوگ جنگ جمل میں. البتہ ان 12,000 لوگوں کا بھی امام علی علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا وہاں پر, اور آیا اور جنگ جو ہے جیتی. تو بعض لوگوں کو ایسے لوگ پسند ہیں, بعض لوگوں کو کاشف الغطا جیسے لوگ نہیں پسند ہیں, بعض لوگوں کے امام خمینی جیسے لوگ نہیں پسند ہیں, کیونکہ یہ کون سا فقیہ ہیں کہ جو آ کر دشمن کی باتیں کر رہے ہیں. اگر دشمن کی بات نہ کی جائے تو دشمن کے حملے قبول کیے جائیں. بعض لوگوں نے آج یہی ہندوستان میں, بامبے میں, گجرات میں, حیدرآباد میں, شاید اور بھی شہروں میں, بعض لوگوں نے آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ, خدا ان کی حفاظت فرمائے, ان کی تقلید کو صرف اس لیے چینج کر دیا, ان کی تقلید کو چھوڑ دیا, یہ کہہ کر کہ آیت اللہ سیستانی نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے. یہ ہم غیروں کی بات نہیں کر رہے ہیں عزیزوں, یہ وہی ہے جو جعلی اسلام ہمارے درمیان میں بھی آ کر پیش کیا جا رہا ہے. آ کر کیمرے کے سامنے اپنی تقلید کو چھوڑا, اور تقلید چھوڑ کے گئے کدھر؟ اگر آیت اللہ سیستانی کی تقلید کو چھوڑ کر کسی ایک بڑے مرجع کی طرف جاتے تو بھی افسوس نہیں ہوتا, لیکن اس تقلید کو چھوڑ کر گئے اس کی طرف کہ جس کو برطانیہ مرجع بنانا چاہ رہا ہے. آج ایک بہت بڑا فتنہ شیعت میں پیدا ہونے جا رہا ہے, شروع ہو چکا ہے, برطانیہ کے ذریعے سے. برطانیہ سمجھ رہے ہیں نا, برطانیہ نہیں انگلینڈ, میڈ ان انگلینڈ مرجع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چونکہ کسی مرجع کو تو برطانیہ نہیں خرید سکتا, مرجع وہ ہوتا ہے جو متقی ہو, جو پرہیزگار ہو, جو خدا والے لوگ ہوتے ہیں, کسی مرجع کو تو نہیں خرید سکتا. لہذا کسی کو میڈیا کے ذریعے سے, چینلوں کے ذریعے سے, تصویروں کے ذریعے سے, کیلنڈروں کے ذریعے سے مرجع بنانا, مرجع کون بنایا جا سکتا ہے؟ برطانیہ کا مرجع کون بن سکتا ہے؟ وہی بن سکتا ہے جس کے اندر مرجعیت کی کوئی بھی صلاحیت موجود نہ ہو, کیونکہ جس کے پاس صلاحیت ہے وہ کم سے کم اتنا شعور اور اتنا تقویٰ رکھتا ہے کہ ظالموں اور باطل کے سامنے اپنے آپ کو جا کر نہیں بیچتا. آج ایک بڑے پیمانے پہ کوشش ہو رہی ہے, آج تک بھی آئے گی, لکھنؤ میں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. لکھنؤ چونکہ بڑے بڑے شہروں کو بھی ٹارگٹ کیا ہے, ابھی شاید آپ تک نہیں آئے ہیں, بڑے بڑے شہروں کو جہاں بڑی بڑی شیعہ آبادیاں, حتیٰ کرگل تک پہنچ گئے. کرگل جو سرحد پر بالکل موجود ہے, جہاں جانے کے لیے زوجیلا جیسے راستے کو طے کرنا پڑتا ہے, جہاں زندگی اور موت کا خطرہ لگا رہتا ہے, وہاں تک بھی پہنچے. کیوں؟ اس لیے وہاں پہ شیعہ آبادی بڑی ہے, 1,00,000 سے زیادہ شیعہ وہاں پر موجود. لکھنؤ سے لے کر چنئی سے لے کر کے, یعنی ساؤتھ سے لے کر کے نارتھ تک ہر جگہ پہنچے ہیں, اور آپ تک بھی پہنچا جائے گا, شاید پتہ نہیں پہنچے بھی ہوں. کون سے کس مرجع کی تبلیغ کرنے کے لیے؟ وہ کہ جو جس کو برطانیہ بنانا چاہ رہے ہیں. اور اسی سال 40 میں بہت زیادہ شرارتیں ہوئی ہیں خود کربلا کے راستے میں, بہت زیادہ اگر ذہنوں کو خراب کیا گیا ہے, اور ایک شیعت میں ایک بڑا فتنہ بنا کر باقاعدہ طور پر پیدا گیا. کون سا فتنہ؟ ایک حقیقی اسلام کے مقابلے میں جعلی اسلام پیش کرنے کا فتنہ, اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. جو کبھی بھی اسلامی طاقت کو دشمن نقصان نہیں پہنچا پائے, کیونکہ اسلام اتنا قوی ہے کہ دشمن سے نقصان نہیں اٹھائے گا, دشمن سے نہیں گھبراتا, چاہے دشمن کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ کے زمانے میں ایسی جنگیں ہوئی جہاں دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی شروع سے لے کے آخر تک. رسول اللہ کے بعد بھی عالم اسلام میں جب تک وہ روح موجود تھی جو رسول اللہ نے ڈالی ہے, اسی روح کی بنیاد پر بڑی بڑی طاقتوں سے وہ جیتتے رہے, روم سے جیتتے رہے, ایران سے جیتتے رہے. روم و ایران ایک شہر کی بات نہیں ہے, ایک ملک کی بات. روم یعنی پورا یوروپ. روم تو آپ جانتے ہیں نا, روم یعنی جو ابھی اٹلی کا کیپٹل ہے, راجدھانی ہے. روم جو پورے یوروپ کی نمائندگی کرتا تھا, صرف یوروپ ہی نہیں بلکہ روم کے انڈر میں لبنان, فلسطین, آج کا غازی اسرائیل, عراق کا کچھ حصہ, یہ سب کے سب روم کے انڈر میں ہوا کرتا تھا. اور ادھر ایران ایک بڑی طاقت جس کے انڈر میں عراق کا کچھ حصہ, افغانستان و آذربائیجان و فلاں فلاں بہت ساری ایک بڑی طاقت. وہ روح جو رسول اللہ نے ڈالی تھی اس روح کے نتیجے میں شکست دی, ان سب کو شکست دی. لیکن نقصان کس سے پہنچا؟ نقصان جعلی اسلام سے پہنچا. اسلام کہ رسول اللہ کے فوراً بعد بھی بننا شروع ہو گیا تھا, اور بنتے بنتے جب بنی امیہ کے زمانے تک پہنچا تو جعلی اسلام کی تصویر بالکل کھل کر سامنے آ گئی. اور یزید کے زمانے میں وہ چہرہ بالکل کھل کر سامنے آیا. یزید سے پہلے تک امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنی پڑی, اور امام حسین علیہ السلام بھی تقریباً 10 سال تک باقی رہے, ٹھہرے رہے, تاکہ لوگوں کے سامنے باطل جعلی اسلام کا چہرہ کھل کر آ جائے. امام حسن بھی جنگ کر سکتے تھے, اور امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام بھی جنگ کر سکتے تھے, لیکن 10 سال تک امام حسن علیہ السلام کی صلح پر امام حسین علیہ السلام بھی باقی رہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کی, امام حسن نے جنگ کی. اگر امام حسین کو جنگی کرنی تھی تو امام حسین کی شہادت کے بعد فوراً بعد جنگ کر لیتے, لیکن فوراً بعد جنگ نہیں کی. 9.5 سال تک امام حسن صلح پر باقی رہے, اور امام حسن کے بعد 9.5 سال سے زیادہ امام حسین علیہ السلام صلح پر باقی رہے, کیونکہ یہ فیصلہ امامت کا فیصلہ تھا, اور امامت کا فیصلہ چاہے امام حسن کرے چاہے امام حسین کرے ایک فیصلہ ہوا کرتا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. انتظار کس بات کا تھا؟ انتظار اس بات کا تھا کہ جعلی اسلام کا صحیح چہرہ یزید کی شکل میں لوگوں کے سامنے آ جائے. چونکہ کربلا اگر 10 سال پہلے انجام دی گئی ہوتی, 61 ہجری کے 10 سال پہلے, تو لوگوں کے سامنے جعلی اسلام کا صحیح چہرہ نہ آ پاتا, اور لوگ امام حسین پر الزام لگا رہے ہوتے کہ جنگ کی اور مارے گئے اور قتل کیے گئے. لیکن 61 ہجری میں جب یزید آ کر تخت حکومت بیٹھ گیا تو اب کسی میں یہ جرات نہیں تھی کہ یہ کہہ سکے کہ یزید بھی واقعی اس نے حق کا نمائندہ تھا اور اس نے آگے امام حسین کو قتل کیا. کوشش کی گئی, بہت پروپیگنڈا کیا گیا, لیکن سارے پروپیگنڈے ناکام ہو گئے, کیونکہ امام حسین نے ایسے زمانے اور ایسی زمین کا انتخاب کیا تھا کہ وہاں پر باطل کے سارے پروپیگنڈے ناکام ہو گئے. یہ کام اگر مدینے میں ہوتا, یہ کام اگر مکے میں ہوتا, امام حسین کی شہادت مکینے اور مدینے اور مکے میں ہوتی تو شاید یزیدیت کا پروپیگنڈا کسی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا. لیکن امام حسین نے آ کر کربلا کی زمین کا انتخاب کیا اور اپنے ساتھ بیویوں کو لے کر آئے تاکہ سارے پروپیگنڈے کو امام ناکام کرتے ہوئے چلے جائیں. لیکن اصلی چیز کیا تھی؟ وہی جعلی اسلام کا چہرہ. آج یہی جعلی اسلام کا چہرہ داعش و جبهة النصرہ اور فلاں اور فلاں اور القاعدہ اور طالبان, یہ سب کے سب باطل اور جعلی اسلام کا چہرہ پیش کرنے کے لیے. یہ اہل سنت میں ہے, شیعوں میں بھی ایک گروہ باقاعدہ طور پر بنایا جا رہا ہے, باقاعدہ. یہ بات میں اور بھی جگہوں پر عرض کر چکا ہوں, لیکن لازم عزیزوں آپ تک یہ باتیں پہنچنے والی ہیں, شیعوں میں باقاعدہ طور پر ایک ایسا گروہ بنایا جا رہا ہے کہ جس کا مقصد بالکل وہی ہے جو اہل سنت کے گروہ کا مقصد ہے, اور دونوں کے پیچھے جو کام کرنے والے لوگ ہیں, اہل سنت کے پیچھے جو کام ہو رہا ہے وہ سی آئی اے ہے. بالکل واضح ہے, کوئی چھپی ہوئی بات بھی اب نہیں رہی. سی آئی اے یعنی امریکہ کی خفیہ ایجنسی, انٹیلیجنٹ جو سروس وہاں پر خفیہ ایجنسی. سی آئی اے کے ذریعے سے پورا سپورٹ ہے, اعتراف بھی کیا ہے, اقرار بھی کر لیا ہے, خود کہا ہے کہ ہم نے داعش جیسے لوگوں کو بنایا. روزانہ اسلحوں کی مدد وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی ان کے اوپر تھوڑا حملہ ہونا شروع ہوا تو پریشان ہو گئے, کیونکہ اس کے پہلے حملے کے نام پر اسلحوں کی مدد کر رہے تھے, آتے تھے लेकिन बम गिराते थे मारने के लिए नहीं, बल्कि उस पर छतरी लगाकर ताकि वो बम नीचे गिरे और इससे दाइश फायदा उठाए, मदद करने के लिए आते थे। अगर दाइश की मदद नहीं कर रहे होते तो आज तक दाइश खत्म हो जाता था, इतनी ताकत नहीं थी, इतनी कुवत नहीं थी। और खुद एतराफ भी किया, तालिबान का भी एतराफ किया, अलकायदा का भी एतराफ किया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे उसी में पैदा हो जाते जो अगर एतराफ भी कर लेते। खुद ही एतराफ किया कि हमने खुद गिरोह बनाया, सियाईए ने दाइश जैसे लोग बनाए, और शियों में जो ये गिरोह बनाया जा रहा है उसके पीछे MI6 का हाथ है। MI6 बिल्कुल CIA ही जैसा इदारा है, लेकिन CIA अमेरिका का है और MI6 बर्तानिया का है। MI6 बर्तानिया का इंटेलिजेंट मिलिट्री इंटेलिजेंट सेक्टर नंबर 6 जो 108 साल पहले कायम हुआ और 108 साल से लेकर आज तक बहुत ज्यादा इस्लाम के खिलाफ साजिशें की और बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन अभी पूरा टारगेट शियत को किया हुआ है, पूरा टारगेट। और शियत को जो टारगेट किया है उसमें आकर हार्ड वार नहीं करना चाह रहे, मुकाबला नहीं करना चाह रहे, जंग नहीं करना चाह रहे, जो सारी जंगों में शिकस्त को कबूल किया है, करना पड़ा है, शिकस्त खाई तारीख में बहुत सारी शिकस्त खा चुके हैं, लिहाजा उनमें अब यह जरूरत नहीं रही कि आकर मुकाबले में लड़े। लिहाजा अब कमजोर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि शियों में भी आकर ऐसे गिरोह पैदा किए जाए कि जो शियत को खुद आकर अंदर से खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। लिहाजा बाकायदा उन्होंने काम किया, अपने पसंद के लोग तलाश किए, जाकिरों को तलाश किया, अमामा वाले लोगों को भी हत्ता तलाश किया, हत्ता अपनी पसंद का मर्जा भी बना लिया, अभी बना लिया है। बहुत तेजी से तबलीगात हो रही है, बहुत तेजी से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अरबों अरबों रुपए सिर्फ अभी इसी अरबईन में खर्च किए गए हैं सिर्फ तस्वीरों पर। कौन सा मर्जा ऐसा है कि जो बैतुल माल की तस्वीरों को खर्च करे, पैसे को खर्च करे अपनी तस्वीर लगाने के लिए? मर्जा यानी इलाही लोग हां उनकी मोहब्बत में आकर खुद कोई तस्वीर बना रहा हो, प्रिंट कर रहा हो, बांट रहा हो घर में लगाए हुए, ये अपना पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन ये कहां से इजाजत मिलती है कि अगर ज़कात के माल को अगर उसके जरिए से तस्वीरें छपाई है? पूरे नजफ से लेकर करबला तक के सारे स्टैंड को भर रखा था, पूरी करबला को भर रखा था, किसके नाम से? सादिक शिरादी के। पता नहीं ये नाम आप तक आया कि नहीं आया, आया नहीं आया? तो अभी आपका मुल्क आपका शहर शहर बड़ा है लेकिन तादाद आपकी छोटी है। अभी उन्होंने बड़े शहरों को टारगेट किया, बड़ी बड़ी आबादियों को टारगेट किया और बाकायदा तौर पर एक फिरका बनकर सामने आ रहा है। बाद जगह उनका नाम भी दे दिया शिरादी फिरका। और अफसोस इस बात का, जो सबसे ज्यादा अफसोस जो है इस बात का है कि इसी खानदान का जो एक बहुत ही बुजुर्ग फकीह गुजरा, मिर्जाए शिरादी, शायद ये नाम आपने सुना हो, मैं पहले पढ़ चुका हूं, मिर्जाए शिरादी, जिन्होंने तंबाकू के हराम होने का फतवा दिया था और वहां भी बरतानिया ही के हाथ का, इंग्लैंड तंबाकू के बिजनेस के जरिए से आकर ईरान की सरजमीन पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, उसी तरीके से बिल्कुल जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आकर हिंदुस्तान पर पूरे मुल्क पर कब्जा जमाया गया, क्योंकि आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी तजारत करने के लिए, लेकिन तजारत के जरिए से एक नवाब को मदद पहुंचाई, दूसरे से लड़ाया, दूसरे से मदद की, तीसरे से लड़ाया, उसको असलाह दिया, उसको पैसा दिया, लड़ाते 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 आकर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। यही पूरा सिनारियो और यही पूरी साजिश ईरान के लिए भी रची जा रही थी कि तंबाकू के बिजनेस के जरिए से शुरू करके इस्लाम की हुकूमत पर कब्जा कर। ये बात मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि तंबाकू यूं हराम नहीं है जब तक कि वो बड़ा नुकसान ना पहुंचाए, ये तय है। अगर बड़ा नुकसान पहुंचाना तो हराम है, ये आप लोगों को मालूम है ना मसलन? कोई भी नशा अगर इंसान को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, काबिले इतना नुकसान, तो उसकी हुर्मत में कोई शक नहीं है। जो लोग जायज समझते हैं शायद इसलिए समझते हैं कि उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, अलबत्ता ये बहुत ही खुशफहम लोग हैं, क्योंकि हर पैकेट पे लिखा होता है ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है ना? अभी तस्वीर पहले खाली लिखा जाता था, अभी उसमें तस्वीर भी बनाई हुई है कि फेफड़ा तुम्हारा इस तरह से खराब हो रहा है, अंदर سے سارا سسٹم اس طرح خراب ہو رہا ہے. اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ سگریٹ یا تمباکو ہمیں بڑا نقصان پہنچا رہا ہے تو بالکل حرام ہے. اس کے حرام ہونے میں ذرہ برابر کسی کو شک نہیں ہے. صرف تمباکو ہی نہیں, صرف سگریٹ ہی نہیں, کسی بھی چیز کے بارے میں اگر انسان کو اس بات کا یقین, ہمیشہ کا حکم ہے اسلام کا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس سے ہمیں بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ حرام ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ذاتی طور پر حرام نہیں ہے. ذاتی طور پر اس وقت حرام نہیں تھا, لیکن تمباکو ایسا کہ جس کی تجارت کے ذریعے سے ایک اسلامی ملک پر قبضہ کر لیا جائے یہ حرام ہے. اسلامی ملک پر قبضہ کرنا حرام ہے. لہذا ان بزرگوار نے مرزا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ تمباکو کا خریدنا, بیچنا, پینا, استعمال کرنا یہ سب کے سب حرام ہے. نتیجہ کیا ہوا, پورے ایران میں جتنی بھی تمباکو تھی سب جو ہے جلا دی گئی, پھینک دی گئی, کوڑے میں نظر آئی. یہ نہیں کہ صرف پینے والوں نے چھوڑ دیا. پینے والوں کو چھوڑنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ لوگ مشکل سمجھتے ہیں, جو پینے والے ہیں وہ اس کے مشکل سمجھتے ہیں, جبکہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. یعنی واقعی مشکل نہیں. آپ کے مولانا کو کیا پتا, جانتے بھی ہیں نہیں جانتے ہیں, اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ چھوڑنا اس کے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن جنہوں نے لاکھوں اور کروڑوں روپے کے تمباکو خرید کے اپنے اسٹور میں رکھا تھا, ان کو نکال کر پھینکنا یہ مشکل کام تھا. یہ کام مشکل ہے کہ جنہوں نے, جو بڑے بڑے اسٹوریج کے مالک تھے اور جنہوں نے کروڑوں کو خرید کے رکھا تھا, لیکن ایک فتوے کا اثر ہوا کہ سب جلا دیا گیا, سب ختم کر دیا گیا, اور یہ اثر تھا. اب لوگ پہنچے ان کے پاس ان کو مبارکباد دینے کے لیے کہ آپ کے فتوے کا اتنا بڑا اثر ہوا اور باطل سے نجات مل گئی. تو وہ وہاں پر فکر مند بیٹھے ہوئے تھے. کہا آپ فکر مند کیوں بیٹھے ہیں, پریشان بیٹھے ہوئے؟ کہا میں فکر مند اس لیے ہوں کہ ابھی تک دشمن مرجعیت کی طاقت سے آشنا نہیں تھا, لیکن آج دشمن کو مرجعیت کی طاقت کا اندازہ ہو گیا. آج دشمن کو اس کا اندازہ ہو گیا, اور اب جب اندازہ ہو گیا تو دشمن آج ہی سے اس کے خلاف کام کرنا شروع کرے گا. برطانیہ, انگلینڈ جیسے دشمن نے اس زمانے سے مرجعیت کے خلاف کام کرنا شروع کیا, نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں, مختلف شہروں میں اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں. لیکن افسوس جس بات کا وہ یہ ہے کہ وہی عظیم انسان اور اسی خاندان سے ایسا انسان ڈھونڈا گیا کہ جو ان کے مقصد کو آگے بڑھانے والا ہو. ابھی ایک بھائی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بھائی خود ایران میں ہیں, صادق شیرازی ایران میں, مشتبہ شیرازی لندن میں. ان کا داماد ہے, سگا داماد, جس نے کویت میں بہت بڑا فتنہ پیدا کیا. ایک بہت ہی نامناسب کتاب لکھی جس کا ہم نام بھی یہاں پر نہیں لے سکتے. اس کتاب کے لکھنے, جس کی بنیاد پر شیعہ سنی کے درمیان میں بے انتہا نفرت. بس اس کتاب کے بارے میں اتنا سمجھ لیں کہ اس کتاب کے بعد سعودی عرب کے ایک مفتی نے کہا کہ ہمارے مبلغوں نے شیعہ کے خلاف اتنا بڑا کوئی کام نہیں کیا جتنا اس نے کام کیا. پوچھا کہ کیا کام کیا؟ کہ ہمارے بہت سارے جوان شیعہ کی طرف راغب ہو رہے تھے, لیکن اس کتاب کو دیکھنے کے بعد اب شیعہ سے دور ہو گئے. یہ بات سمجھ گئے یا نہیں آپ اچھی طرح سے؟ یعنی ایسی کتاب لکھی کہ جس کو دیکھنے کے بعد لوگ شیعہ سے دور ہوتے چلے گئے, اور اس کو 15 سال کی کویت میں سزا دی گئی, لیکن برطانیہ کے ذریعے سے اسے 3 مہینے کے اندر اسے آزاد کرایا گیا, اور آزاد کرا کے برطانیہ لے جایا گیا, اور برطانیہ لے جا کر لندن میں ایک بہت بڑا سینٹر اور بہت بڑی زمین اور بہت بڑا مکان دیا گیا, اور فتک نام کا ایک چینل بنا کر دیا گیا, اور اس چینل پہ آ کر وہی ساری باتیں نفرت کی کہ جو آ کر لوگوں کو شیعہ سے دور کر. ابھی یہ چینل چل رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے. اور صرف ایک چینل نہیں, ابھی تقریباً 18 چینل ہیں جو MI6 کے ذریعے سے بنا کر اس شیعہ گروہ کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں, اور اس شیعہ گروہ کے مقصد سارے وہی ہیں جو داعش کے مقصد ہیں. داعش کا کام بھی ہے مسلمانوں میں ٹکراؤ پیدا کرنا, اس شیعہ گروہ کا کام بھی ہے مسلمانوں میں نفرت, ٹکراؤ پیدا کرنا. ایسے افراد کو لیا گیا, ایسے افراد کو ممبروں تک, وہ جن کے اثرات بہت زیادہ ہیں, جن کی بیان بہت اچھا ہے, جو بڑی اچھی خطابت کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو اپنے قریب کیا گیا, اور ان کو بھی صرف یہی مقصد دیا گیا کہ اگر ایسی باتیں کریں کہ یہ نفرت بڑھتی چلی جائے شدید. داعش جیسے گروہ بھی فلسطین کے بارے میں مخالف ہیں. جب داعش کا کوئی کمانڈر زخمی ہوتا ہے اس کا علاج اسرائیل میں ہوتا ہے. یہ شیعہ گروہ بھی فلسطین کے بارے میں بالکل کہتے ہیں فلسطین کے بارے میں ہمیں کیا بولنا ہے. داعش بھی اسلامی انقلاب کا شدید مخالف ہے, یہ شیعہ گروہ بھی اسلامی انقلاب کا شدید مخالف ہے. داعش کے دل میں بھی امام خمینی کی اتنا بغض نہیں ہوگا جتنا اس شیعہ گروہ کے دل میں امام خمینی کا بغض ہے, جو اس نے آگے اسلام کی صحیح تصویر پیش کی. توجہ ہمارا ہے, اور باقاعدہ ایک فرقہ تقریباً بنتا جا رہا ہے, اور سب ملا کر اسلام کو غیر معقول اسلام, غیر معقول شیعت, ایسا شیعت کا چہرہ. دیکھو دونوں کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ دونوں مل کر اہل سنت میں جو گروہ بنایا گیا ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ اسلام کا چہرہ اتنا خراب کر کے پیش کیا جائے کہ کوئی اسلام کی طرف آنے نہ پائے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بہت تیزی سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں, ان کو روکنے کا ایک بہترین طریقہ یہ کہ اسلام کو اتنا خراب بنا کر پیش کیا جائے کوئی اسلام کی طرف آنے نہ پائے. لہٰذا جب بھی کسی کے گلے میں چھری جلا رہے ہوتے ہیں تو حتماً اللہ اکبر کا نام لے رہے ہوتے ہیں, پیچھے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے پرچم لگائے ہوتے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ تمہیں اگر کسی کا گلہ ہی کاٹنا ہے تو جہاں تمہیں دل چاہے کاٹ دو. یہ کیمرے کے سامنے کیوں گلہ کاٹا جا رہا ہے؟ کیا کسی کو سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ کیمرے کے سامنے اس کا گلہ کاٹا جائے اور ایسی دردناک شکل میں کہ جو قابل بیان بھی نہیں ہے, جو واقعی قابل بیان نہیں. یہاں پہ خواتین بھی سن رہی ہیں, بچے بھی سن رہے ہیں, واقعی بیان نہیں کر سکتے. ایسی دردناک شکل میں انسانوں پر گلے کاٹنا, ظلم کرنا, مظالم کرنا کہ جو ذکر کرنا جس کا مشکل ہے. اور جب بھی یہ کام کیا جا رہا ہے اللہ اکبر کی آواز, پیچھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ سب کیوں ہے؟ اور یہ سب کچھ کیمرے کے سامنے, تاکہ اس عمل کے ذریعے سے ایسا اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ کوئی اسلام سے نزدیک آنے کی سوچے بھی نہیں. اس پہ آپ غور کریں گے, میں جلدی ختم کر رہا ہوں, وقت ہمارا تمام ہو رہا ہے. اور بالکل یہی کام اگر شیعت میں کیا جا رہا ہے کہ شیعت کو ایسی جاہلانہ شیعت, ایسی جذباتی شیعت, ایسی غیر معقول شیعت کی شکل میں پیش کیا جائے کہ اسلام میں شیعت کا کوئی پیغام ہی نہ رہ جائے سوائے جذبات, سوائے نامناسب چیزیں, تاکہ کوئی شیعت کے قریب اگر آنا چاہے تو سوچے بھی نہیں شیعت کے بارے میں. ابھی جا کر آپ اسلام نیٹ پہ جا کر سرچ کریں, اسلام شیعہ, شیعہ اسلام, شیعہ, آپ دیکھیں عزاداری, عزاداری کے نام پر دیکھیں آپ کو کیا دکھائی پڑتا ہے. پورا نیٹ, پوری دنیا فضاؤں کو کس سے بھرا گیا ہے. ایک سوال ہم نے حیدرآباد میں کیا تھا, یہاں پہ کرتا ہوں, آخر عزاداری میں کیا کیا چیزیں؟ عزاداری میں رونا ہے, گریا کرنا ہے, ماتم کرنا ہے, مجلسے پڑھنا ہے, رونا ہے, نوحہ ہے, مرثیہ ہے, کتنی ساری چیزیں عزاداری میں ہیں جو ہمارے پاس. لیکن دشمن نے عزاداری کے نام پر صرف ایک چیز دکھاتا ہے اور وہ ہے خون کا ماتم. کیوں؟ ایک سوال یہ, ٹھیک ہے عزاداری کے نام پر کچھ شیعہ لوگ خون کا ماتم بھی کرتے آئے ہیں, تو اگر آپ کو عزاداری پیش کرنا ہے تو ایک طرف خون کا ماتم اگر دکھا رہے ہیں تو کبھی مجلس بھی دکھائیں, کبھی مرثیہ بھی دکھائیں, کبھی نوحہ بھی دکھائیں, کبھی رونا بھی دکھائیں, کبھی ماتم کرنا بھی دکھائیں. آخر کیا بات ہے کہ ساری دنیا میں اسی سال عاشور کے دن پوری دنیا کے میڈیا نے اور پورا نیٹ صرف بھرا ہوا تھا عزاداری کے نام پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے سر پر جو ہے کما لگا تھا. یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے کچھ لوگ کرتے ہیں جذبات میں آگے کرتے ہیں, جس بنیاد میں کرتے ہیں, ابھی یہ مسئلہ ہمیں نہیں آپ نے چھیڑنا ہے, کچھ لوگ کرتے ہیں وہ خود جانے, لیکن جو کرتے ہیں یہ جان کے جانے کہ اس کا جواب دینا پڑے گا جناب زینب کے سامنے اور امام سیدہ سجاد کے سامنے اور پروردگار کے بارے میں. لیکن سوال ہمارا صرف یہ ہے کہ کیا دنیا کی نگاہ میں عزاداری کے نام پہ کچھ ہے ہی نہیں؟ اگر عزاداری صرف یہی خون بہانا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ 200 سال پہلے عزاداری تھی ہی نہیں, چونکہ خون بہانے کا سلسلہ 1810 سے شروع ہوا, اس کے پہلے کچھ تھا ہی نہیں. اسلام میں نہیں تھا, کرسچنز لوگ یہ کرتے تھے جناب عیسیٰ کے لیے, بہت پہلے سے کرتے آئے کرسچنز لوگ, لیکن شیعت پہ نہیں تھا. 1810 سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا, کوئی تصور ہی نہیں تھا. اور 1810 میں کچھ کرد جاہلوں نے, جو آج تک بھی ان کو جاہلی سمجھا جاتا ہے, کرد لوگ, کرد لوگ جانتے ہیں قوم ہے, उन्होंने काम शुरू किया, बाद लोगों ने उसी वक्त मना किया, बाद लोगों ने कहा कोई बात नहीं है। उस वक्त ये बड़े मर्जा थे, अभी नेट पर फतवा उनका मौजूद है, शदीद तौर पर बना गया। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर आजादारी के नाम पर सिर्फ खून ही है तो इसका मतलब ये कि 200 साल पहले आजादारी हो ही नहीं थी। यानी 200 साल तक आइम्मा जिंदा रहे, उन्होंने कोई आजादारी की ही नहीं। ये सवाल है ना, आइम्मा आजादार नहीं थे। हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी बड़े ज्यादा आजादार हैं। 200 साल तक आइम्मा ने आजादारी की। करबला का वाकया सन 61 हिजरी के शुरुआत में हुआ और गैबत इमाम की शुरू हुई है सन 260 हिजरी में। सन 61 हिजरी के शुरुआत से लेकर 260 हिजरी कितना हुआ? पूरे 200 साल। 200 साल आइम्मा लोगों के दरमियान में मौजूद रहे। क्या आइम्मा आजादार नहीं थे? फिर आइम्मा के बाद 1000 साल तक पूरी शियत ने आजादारी की, उलमा ने आजादारी की, शिया कौम ने आजादारी की, सादात ने आजादारी की। क्या वो आजादार नहीं थे? क्योंकि उनकी आजादारी में सबसे अहम रुकन था रोना। मैं कभी इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा कि आजादारी के अहम तरीन रुकन क्या है। तो गिरिया था, रोना था, बाजारों में रोना था। मदीने में जाकर इमाम सैयद सज्जाद बाजार में रोते थे। आज बाजार खाने में बैठ के रो लेते हैं लेकिन चौराहों पे हमें रोना नहीं आता। क्यों? इसलिए कि हमें आइम्मा की आजादारी याद नहीं रह गई। अगर चौराहों पर जाकर रो रहे होते तो आज ये आजादारी बहुत ज्यादा असर डाल सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल में थोड़ा सा ख्याल रखा गया है, कुछ तकरीरें होती हैं, उसमें कुछ लोग को रोना आ भी जाता है। लेकिन और बड़े बड़े शहरों में जाकर देखें, पूरा जुलूस गुजर जाएगा लेकिन किसी की आंखों में एक कतरा आंसू भी नहीं दिखेगा। क्या वाकई ये इमाम सैयद सज्जाद की आजादारी है? क्योंकि हमने आके आजादारी को सिर्फ आगे खुलासा किया कि सिर्फ खून बहाना था। चलो हम मान भी लेते हैं कि यह भी आजादारी का एक हिस्सा है, अलबत्त दीन की आजादारी वाला हिस्सा नहीं है जो लोगों ने बनाया है। अगर हम इसे मान भी लें तो आखिर आजादारी में और भी तो बहुत कुछ है। लेकिन पूरी दुनिया के मीडिया की निगाहें सिर्फ खून की तरफ क्यों है? क्यों हमारे मातम की तरफ नहीं है? क्यों हमारी मजलिस की तरफ नहीं है? क्यों हमारे रोने की तरफ नहीं है? बर्तानिया में आशूर के दिन 11 मुहर्रम को जो न्यूज़पेपर आया, उस न्यूज़पेपर में पूरी दुनिया की आजादारी दिखाई गई और पूरी दुनिया की आजादारी में कोई भी मंजर नहीं है सिवाय खून के। और हिंदुस्तान से सिर्फ आजादारी हैदराबाद की पेश की गई, कुछ भी नहीं पेश किया गया। रूस का मीडिया, यूरोप का मीडिया, इसराइल का मीडिया, अमेरिका के मीडिया, ये सारे चैनल आशूर के दिन और आशूर के बाद आजादारी के नाम पर उन्हें सिर्फ एक चीज नजर आई और वो था खून का माध्यम। ठीक है, कुछ लोग खून का माध्यम कर रहे हैं जज्बात में आकर, मोहब्बत में आकर, अकीदत में आकर, जो भी कर रहे हैं। कहलो आयतुल्ला मकारिम शिराज़ी ने बहुत ही खूबसूरत जुमला कहा कि वो मेरे जवान जो आकर कमा लगाते हैं, अगर मैं उनके पास जाऊं तो उनको जाकर उनके उनके एहतराम में, उनकी अकीदत के एहतराम में, और उनको जो इमाम हुसैन से मोहब्बत है उस मोहब्बत की बुनियाद पर मैं उनके हाथ को चूमूंगा। लेकिन हाथ चूम कर उनका कमा ले लूंगा और कहूंगा कि ये कमा ना लगाओ, क्योंकि कमा लगाने से खुद आजादारी को नुकसान हो रहा है, खुद आजादारी को, खुद हुसैनियत को। क्योंकि अभी हुसैनियत के नाम पर ना गिरिया पेश किया जा रहा है, ना रोना पेश किया जा रहा है, ना हुसैनी पैगाम पेश किया जा रहा है, ना करबला वालों का किरदार पेश किया जा रहा है, ना कोई और नौहा और मातम पेश किया जा रहा है। फकत आज हुसैनियत के नाम पर जो चीज पेश की जा रही है वो ये है खून। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई आजादारी में यही है? उसके अलावा और कुछ नहीं है? और अगर दुश्मन ने यह टारगेट कर रखा, यानी दुश्मन कुछ चाहता है, दुश्मन की निगाहों में कुछ है। 18 चैनल जो CIA और MI6 की मदद से बनाए गए, इन चैनलों पर या तो तनफुर की बातें, या नफरत की बातें, या फिरका वारियत की बातें, या अख्तलाफ की बातें, या टकराव की बातें, ऐसे ऐसे जुमले कहे जा रहे हैं जो मैं इस वक्त मेंबर पर कह नहीं सकता, चूंकि रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, वाकई नहीं कह सकता। अगर आप अलग से आकर मिलना चाहें और देखना चाहें तो मैं आपको दिखा भी दूंगा जो कुछ किया जा रहा है, मौजूद है मेरे पास, उसके क्लिप्स मौजूद है। ये चैनल जो मुकद्दस नामों के चैनल है, चूंकि मैं पहले भी बार बार अर्ज करता रहा हूं कि हमेशा मुकद्दस नामों से आकर धोखा दिया जाता है, आज आकर अमीरुल मोमिनीन के नाम पर, आजादारी के नाम पर, इमाम हुसैन के नाम पर, इमाम जमान के नाम पर तफरीक पैदा किया जा रहा है। अब ये गुफ्तगू आपको याद रहे, इंशाल्लाह कल इसके बाद की गुफ्तगू की जाएगी। لیکن اصلی چیز یہ ہے کہ جب حقیقی اسلام آ کر اثر ڈال رہا ہو تو اس کے اثر کو روکنے کے لیے جعلی اسلام بنایا گیا، پوری تاریخ میں بنایا جاتا رہا، اور آج یہ کام سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے، جعلی اسلام کی شکل میں پیش کر. اس جعلی اسلام سے کربلا کو بچانا ہے عزیزو، اس جعلی اسلام سے حسینیت کو محفوظ رکھنا ہے، آزاداری کو محفوظ رکھنا ہے، آزاداری کے تقدس کو محفوظ رکھنا ہے. مردوں کے درمیان میں خواتین آگے کما لگا رہی، یہ آزاداری کا تقدس ہے میرے پاس موجود. مردوں کے درمیان خواتین جہاں تک لے جائے گا، یعنی اگر شیعت کے چہرے کو اتنا خراب کر دینا کہ اگر کوئی سوچے بھی شیعت کی طرف آنے کے لیے تو سوچنا بھی چھوڑ دے. لہذا اس عزاداری کے تقدس کی حفاظت کرنی ہے، چونکہ اس عزاداری کے لیے قربانیاں دی، امام سید سجاد نے بڑی قربانی دی. یہ عزاداری میراث ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، امام سید سجاد کی میراث ہے. یہ 200 سال کی جانے والی زحمتیں جو ائمہ کے ذریعے سے کی گئی اس کی میراث ہے، لہذا اس کی حفاظت کرنا. لیکن یہ یاد رہے عزیزو، بعد میں کبھی تفصیل درج کروں گا کہ عزاداری کے اصلی ترین رکن ہے گریا، ذکر حسین ابن علی اور گریا. لہذا جو جس کا دل چاہے وہ کرے، لیکن جو لوگ آئمہ کی سیرت پہ چلنا چاہ رہے ہیں وہ آ کر گریا کو بڑھائیں، گریا پیش کریں، ذکر حسین ابن علی کو پیش کریں. اگر روحے کے ذریعے سے پیش نہیں کر سکتے تو بینرز کے ذریعے سے، ہورڈنگز کے ذریعے سے، جس بھی ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اتنا ذکر حسین ابن علی کریں کہ ہر ایک تک حسینیت پہنچ جائے، اور اس طرح حسین ابن علی کا ذکر کریں کہ آنکھوں میں آنسو بھی ہو، رونا بھی ہو، گریا بھی ہو. چونکہ یہ ائمہ نے پیش کیا، 200 سال تک ائمہ یہ کرتے رہے، یہی کیا ہے. امام سید سجاد گھر میں تو روتے تھے، گریا کرتے تھے، لیکن جب خاص وقت آتا تو گھر سے باہر نکل کے جاتے، بازار میں جا کر گریا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان میں جا کر گریا کرتے. اس قدر گریا کیا، اللہ اکبر. آج ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عاشور کا دن آ کر گزر جاتا ہے اور ہمارے پاس جوانوں کے آنکھوں میں آنسو تک نہیں آ پاتا. اس سے پڑھ کر ہم کیا افسوس کریں؟ اس لیے کہ ہم نے عزاداری کی یہی شکل بنائی ہوئی، ہم سب کچھ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن عاشور کے دن بھی اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو کون سی عزاداری ہم لے کے چل رہے ہیں؟ یہ افسوسناک ہے. بڑے شہروں میں دیکھا ہے واقعا ایسے حالات کی، ایک آنسو نہیں آتا، ایک رونا نہیں آتا، مجلسوں میں رونا نہیں آتا، جلوسوں میں رونا نہیں آتا. عزاداری چھن گئی ہم سے، روح عزاداری ختم ہوئی. یہ رونا وہ عزاداری جو امام نے کی اور ائمہ نے کی، وہ عزاداری قیامت تک جہاں بھی جس سرزمین پر کی جائے اس کو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار. ہم جو کر رہے ہیں ممکن ہے بھوپال کے لوگ قبول کریں، لیکن یہ کام نیو یارک میں جا کے کریں تو آپ کو وحشی سمجھا جائے، لندن میں کریں تو کچھ اور سمجھا جائے، بنگلور میں جا کے کریں تو آپ کو کچھ اور سمجھا جائے. لیکن ہاں کسی دیہات میں، گاؤں میں، چھوٹے سے شہر میں لوگ اس کو مان لیں گے، چلو لوگ کچھ کر رہے ہیں. لیکن وہ عزاداری جو ائمہ نے کی ہے، یعنی گریا، وہ گریا کہیں بھی آپ آ کر کریں گے، ہر ایک آ کر متوجہ ہو، کیوں رویا رہا ہے، کیوں جوان رو رہے ہیں، کیوں بچے رو رہے ہیں، کیوں بیویاں رو رہی ہیں. کیونکہ امام سید سجاد نے یہی کیا تھا، امام سید سجاد جا کر روتے تھے، امام جا کر گریا کرتے تھے. امام ذکر تو ہی نہیں کر سکتے تھے، لیکن امام اپنے ذہن میں کربلا والوں کا ذکر کرتے تھے، روتے تھے. امام خود ذکر نہیں کر سکتے تھے، لیکن امام کا رونا لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ امام نہ ذکر کرے لیکن لوگ ذکر کریں. ذکر حسین ابن علی امام نہیں کر پاتے تھے، پابندیاں تھیں، مشکلات تھیں، رکاوٹیں تھیں، لیکن امام جب جا کر روتے تھے اور لوگ پوچھتے تھے یہ 25 سال کا جوان رو کیوں رہا ہے، 25 سال کے جوان بازاروں میں آ کر رویا کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ جب کہتے تھے رسول اللہ کا نواسا تو لوگ اور حیرت پڑ جاتے تھے، رسول اللہ کا نواسا اور بازار میں آ کر رو رہا ہے. ایک کمزور انسان ہو، ایک معمولی انسان ہو، وہ رو لے تو کوئی بات نہیں ہے. ایک بوڑھا انسان جا کر رو رہا ہے، کسی وجہ سے رویا ہوگا، وہ مصیبت آئی ہوگی. ایک خاتون اگر جا کر بازار میں گریا کر رہی ہو، لوگ کہیں گے کہ خاتون ہے، کوئی مصیبت آئی ہوگی، دل نرم ہے اس لیے رو رہی ہے. ایک بچہ رو رہا 25 سال کا جوان اگر بازار میں روئے، ایک 26 سال کا، 27 سال کا، 28 سال کا، جو یہی مدت تھی امام کی، ایک 27 سال کا جوان، 28 سال کا جوان اگر بازار میں روئے تو سب کا سوال ہوتا تھا یہ جوان ہے کون، اور جب کہتے تھے حسین کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، تو لوگوں کا سوال اور بڑھ جاتا تھا، رسول اللہ کا نواسا کیوں رو رہا ہے، علی کا بیٹا کیوں رو رہا ہے، حسین کا لال کیوں رو رہا ہے؟ اب امام سید سجاد خود نہیں بول سکتے تھے، خود کربلا کو نہیں بیان کر سکتے تھے، لیکن پورا مدینہ کربلا بیان کرتا تھا، اس لیے کہ اس کے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اس لیے کہ اس کے بھائیوں کو 1 دن میں شہید کر دیا گیا، چچا کو شہید کر دیا گیا، پورا بھرا گھر لوٹ لیا گیا، اس لیے رو رہا ہے کہ رسول اللہ کے نواسیوں کو بازاروں میں پھرایا گیا، کوفہ لے جایا گیا، شام لے جایا گیا، درباروں میں لے جایا گیا، زندان میں رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کرایا گیا، اس لیے رو رہا ہے۔ تو امام سید سجاد خود نہیں بول رہے ہیں لیکن پورا مدینہ بول رہا ہے، یہ وہ طریقہ تھا حضرت علی کا۔ امام سید سجاد کبھی آتے تھے، کسی مسافر کو دیکھتے تھے، پوچھتے تھے اے بھائی کیا تم مسافر ہو؟ اگر وہ مسافر ہوتا تھا تو کہتے تھے آ تجھے کوئی ضرورت ہے، تجھے کھانا پینا کسی چیز کی ضرورت ہے، امام صاحب لطف کرتے تھے، پھر بعد میں ایک سوال پوچھتے تھے، یہ بتا دے اگر مدینے میں تیری موت آ جائے تو کیا تجھے غسل دیا جائے گا، کیا تجھے کفن پہنایا جائے گا، کیا تجھے دفن کیا جائے گا؟ وہ مسافر کہتا تھا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ کے مدینے میں آئے ہیں، یہ ایک اسلامی شہر ہے، بلا رسول اللہ کے مدینے میں ہم مسلمان کو غسل نہ دیا جائے، کفن نہ دیا جائے، دفن نہ کیا جائے، امام کی فریاد بلند ہوتی تھی، ہاں رسول اللہ کے شہر میں ایک مسلمان کو تو غسل کفن دیا جائے گا، لیکن رسول اللہ کا نواسا 3 دن تک بے گھر کفن پڑا رہا، کوئی نہیں تھا جو حسین ابن علی کو آ کر کفن کرتا، کوئی نہیں تھا جو ایک چادر ڈالتا، کوئی نہیں تھا جو آ کر خاک ڈالتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ مِثْلَ الدَّارِ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اپنے تمام مرحومین اور خاص کر وہ شہداء کی جو کل کے شب میں نائجیریا میں شہید ہوئے اور تمام راہ حق میں پیش آنے والے شہداء کی روح کو ارسال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم